باگے سے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ یہاں حضرت ابراہیم کا ذکر اس طرح نہیں ہے جیسے کہ باقی نبیوں کا ہے. باقی انبیاء کرام کی قوموں پہ عذاب کی بات تھی، وہ انبیاء رسل تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم پہ کسی عذاب کا تذکرہ ہمیں نہیں ملتا. اگر تین رسول جن کا تذکرہ ہم پیچھے پڑ چکے، حضرت نوح، حضرت ہود اور حضرت صالح، اس کے بعد اب یہاں حضرت ابراہیم کا ذکر بس قصص النبی جین کے طور پہ، یعنی سٹوری آف دی پروفٹ ہے. اب اس کے بعد پھر تین رسولوں کا تذکرہ آئے گا جو آپ کی نسل میں سے تھے، اور حضرت لوط جو آپ کے بھتیجے بھی تھے اور آپ کے ہم عصر بھی تھے، یعنی اسی دور کے نبی تھے، ان کا ذکر یہاں انباء اور رسل میں آئے گا. اور فرق آپ کو یاد ہے نا انباء اور رسل کا اور قصص النبی جین کا؟ انباء اور رسل میں قوموں پہ عذاب کی باتیں ہوتی ہیں اور قصص النبی جین میں نبیوں کی سیرت ہوتی ہے. تو یہاں حضرت ابراہیم کا ذکر آپ کہہ لیجئے ایز اے سائڈ پوائنٹ آ گیا. اصل فیصلہ قوم لوط پر عذاب کا تھا، براہ راست حضرت لوط کے پاس جانے کی بجائے فرشتے پہلے حضرت ابراہیم کے پاس گئے، وہاں ایک چھوٹا سا مکالمہ ہوگا اور اس کے بعد پھر وہ آگے حضرت لوط کے پاس جائیں گے. اگر آپ کو سورۃ الاعراف کی ترتیب یاد ہو، ادھر بھی چھ رسولوں کا تذکرہ انباء اور رسل کے انداز میں ہوا تھا، لیکن وہاں بیچ میں حضرت ابراہیم کا ذکر نہیں تھا. اور اگر پیچھے تھوڑا اور چلے سورۃ الانام، جس کو سورۃ الاعراف کی جڑواں صورت آپ کہیں گے، تو وہاں بھی حضرت ابراہیم کا قصہ قصص الانبیین کے طور پہ تھا. تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبیوں کے قصے پڑھتے وقت بھی کان کھلے رکھنے چاہیے اور اس سے نصیحت لینی چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں آیت 69 سے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور ابراہیم کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے آئے بشارت لے کر. رسول کا لفظ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک سے زیادہ تھے، فرشتے تھے، اور بعض روایت میں تین فرشتوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے. تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کا تذکرہ ہے. یہ جو جاءت ہے یہ بھی مؤنث ہے، فرشتوں کے لیے مؤنث کا لفظ آتا ہے. اور جس وقت یہ فرشتے آئے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 سال کے تھے، اور بیوی سارہ جو ان کی بیوی تھی وہ 80 سال کی تھی. اولاد کی نعمت سے بیوی سارہ تو محروم تھی، لیکن حضرت ابراہیم کی دوسری بیوی سے ایک اولاد یعنی حضرت اسماعیل موجود تھے. فرشتے آئے بالبشرا، خوشخبری کے ساتھ. یہاں بشرا سے مراد حضرت صالح علیہ السلام کی خوشخبری ہے. قالو سلامہ، فرشتوں نے آ کر سلام کہا. یہاں سے فرشتوں کا سلام دیکھیے، وقت ملاقات پر ہائے بائے کی بجائے سلام کہنا جس طرح اسلام کا ریچول ہے، اسی طرح نیک لوگوں کا یہی کلام ہوتا ہے. گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ اور کچھ اس قسم کے لفظ آج ہم نے بنا لیے یا دوسروں سے لے لیے، لیکن اسلام کا لفظ کیا تھا؟ سلام. اور یہی فرشتے جنت میں بھی سلامتیاں بھیجتے ہوئے دکھتے ہیں ہمیں، اگلی آیتوں میں ہم پڑھیں گے. قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کا، بظاہر کیا لگ رہا ہے کہ انہوں نے آگے کا سلام، انہوں نے بھی آگے کا جواب میں کا سلام، یہ مراد نہیں ہے. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ نساء میں، وَإِذَا خُشِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب کوئی تمہیں سلام کرے تو اس کا بہت اچھا سلام کا جواب دو اور اس سے بہتر پلٹا دو. تو یہاں سلام سے مراد کیا ہے کہ قوموں پر عذاب کا فیصلہ لے کر فرشتے آتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے آ کر ہی بتا دیا سلامن، یعنی آپ ہم سے سلامت ہیں، ہم آپ کے پاس کوئی عذاب کی بات نہیں لے کر آئے. ہاں جن قوموں پر عذاب کے لیے فرشتے جاتے تھے وہاں جا کے سلام نہیں کہتے تھے. تو گویا کہ کیا بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے جب سلام کہا تو جواب پہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا، اور اس کے بعد بغیر کچھ پوچھے فمان لبی سان جا بی اجلن حنیز، ابراہیم نے بھی جواب میں سلام کہا، پھر کچھ بھی دیر نہ گزری کہ آپ لے آئے ایک بچڑا بنا ہوا. یہاں سے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی دکھے گی. بچھڑا بنا ہوا، اجل کہتے ہیں بچھڑے کو، بچھڑا نہیں بچھڑا. کہاں پڑا؟ اشربوا فی قلوبہم الاجل، ٹھیک ہے، بچھڑا گائے کا بچہ جو ہوتا ہے. اجلن سمین کا لفظ جو ہے وہ سورہ زاریات میں آئے گا، موٹا بچھڑا تھا. یہاں لفظ ہے حنیز، حنیز کہتے ہیں ہا نون زال سے باربی کیو کے معنوں میں، وہ گوشت جس کو آگ پہ پکایا جائے، گوشت کی چربی ٹپکاتا ہوا گوشت. پہلے دور میں لوگ اسی طرح کرتے تھے، صحراؤں میں جاتے، گھڑے کے اندر گوشت کو پتھر پر بھونتے تھے، پھر ہر قسم کے گوشت کے لیے یہی استعمال ہونے لگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ہی ان کی خاطر کرنے کی سوچ لی، لیکن ہوا کیا؟ فَلَمَّا رَأَيْتَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ، پھر جب آپ نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھ رہے، کس کی طرف؟ کھانے کی طرف، نَكِرَهُمْ، تو ذرا اجنبیت محسوس کی۔ نَكِرَ وہی ہے جس سے لفظ منکر ہے، انکار کرنا، سٹرینج فیل کیا، کیونکہ عربوں کی عادت تھی کہ جب مہمان کچھ نہ کھائے تو دو میں سے ایک بات ہوتی ہے، یا تو دشمنی کی نیت سے آیا یا کوئی بری خبر لے کر آیا، تو دونوں طرح کے اندیشے تھے۔ لہٰذا وہ اوجس منکم خیفہ، تو ان کی طرف سے خوف محسوس کیا۔ یہاں دیکھیے لفظ اوجس آیا، وہ جیم سین اس کا روٹ ہے، وجس چھپنے کو کہتے ہیں، خاص طور پر ڈر کو چھپانا۔ مراد کیا کہ دل ہی دل میں ڈرے اور اس کو چھپانے کی کوشش کرنے لگے۔ عربی زبان میں ڈر کے لیے بہت سارے لفظ ہیں، مثلا آپ دیکھیے کہ پیچھے ہم پڑھتے ہیں خوف، خافا، خوف کہتے ہیں آنے والے خطرے کا اندیشہ، فیوچر کا خوف، جس کو اندیشہ کہیں گے آپ۔ اسی طرح لفظ خشی آتا ہے، خشیت، جس سے خشیت ہوتا ہے کسی امر کی عظمت کی وجہ سے ڈرنا، یعنی اللہ کی عظمت سے ڈرنا، اس کی یعنی بڑائی کے احساس کے ساتھ بندے کو خوف آئے۔ اسی طرح ایک لفظ ہوتا ہے خشا، عین سے، خاشین عین، خشا کہتے ہیں ایسا ڈر کہ اس کا اثر اعضاء اور جوارح پر بھی پڑے، جس کو آپ ہمبل ہونے کے اور ہیومیلیشن کی صورت میں کہیں۔ اسی طرح ایک لفظ ہوتا ہے تقوی، تقوی، اتقا، انجام کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچنا۔ اسی طرح حذیرہ ایک لفظ ہے، یہ سب قرآن میں آگے بھی آئیں گے، کسی خطرے کی چیز سے بچنا، ڈرنا، اور اردو میں آپ کہتے ہیں چکنا ہونا۔ اسی طرح ایک لفظ آتا ہے وجفا، ڈر سے دل دھڑکنے لگنا، اضطراب کے معنوں میں۔ اسی طرح راہب، جس سے لفظ راہب ہے، ایسا ڈر جس میں احتیاط بھی ہو، اضطراب بھی ہو، اور وہ طویل ہو، زیادہ عرصے تک آپ رہیں۔ ہے کوئی دنیا کی زبان جس میں ڈر کے لیے اتنے لفظ ہوں؟ اس طرح ایک اور لفظ ہے اشفقہ، شین فا قاف سے، کسی کی خیر خواہی کے ساتھ اس پر تکلیف آنے سے ڈرنا، اسی سے شفقت ہے نا، ماں کی یا باپ کی۔ ڈر اور رحم کے ملے جلے جذبوں کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ اسی طرح رو کا لفظ ہے، یہ بھی آگے ہم پڑھیں گے، تعجب کرنا اور کسی خطرے کا وہم محسوس ہونا، یعنی موہوم خطرے سے ڈرنا۔ اسی طرح روب بھی ایک ڈر ہوتا ہے، رائب، شدت خوف، دہشت۔ اللہ اکبر، ہم تو اتنے لفظ جمع بھی نہیں کر سکتے۔ اور آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں جہاں جس لفظ کی ضرورت تھی وہی آیا، یعنی یہاں آپ دیکھیے کہ او جیسا آیا ہے، خاشا نہیں آیا، خشا نہیں آیا، رہبہ نہیں آیا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اس ڈر کو چھپانا چاہ رہے تھے لیکن چھپا نہیں پا رہے تھے۔ یہ مراد ہے، خوف آیا کہ مہمان کیوں اس طرح کر رہے ہیں، لہٰذا کہا بھی کھاؤ نہیں کھا رہے، تو وجہ کیا ہوگی؟ قالوا لا تخفن ارسلنا الى قوم لوط، انہوں نے کہا آپ ڈریے نہیں، اصل میں تو ہم بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی طرف۔ فرشتوں کو سمجھ آ گئی۔ یہاں تک آپ دیکھیے، پہلی بات یہ کہ ابراہیم کو نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں۔ یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ نبیوں کو غیب معلوم نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ ان کو نہ بتائے۔ دوسری بات یہاں تک جو ہم نے دیکھی ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی ہے۔ مہمانوں کے آنے کے بعد ان سے سلام دعا کرنے، ان کو بٹھانے کے بعد گئے اور بچڑا بھون کے لے آئے۔ بیوی بھی اندر تھی، اس کو نہیں کہا کہ کھانا لاؤ۔ یہاں سے ایک اسلام کا مزاج سمجھ آتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ مہمان نوازی کیسے کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض لوگ سلام بھی اتنا رکھا بھیکا کرتے ہیں، سلام، کوئی اسمائل نہیں، کوئی کچھ نہیں، آنے والا اس سے پریشان ہوتا ہے۔ کسی کو آتا دے کر آپ اگر خوش نہیں ہوتے تو آپ سوچیے کہ اس کے دل پر کیا گزرے گا۔ پھر دوسری بات آپ دیکھیے کہ ابراہیم ایک مرد تھے، خود جو ممکن تھا اس کو کر دیا۔ یہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ انہوں نے بچڑا بھونا اور کیا، حالانکہ عربوں کا کلچر کیا تھا کہ جانور گھروں میں ہوتے تھے۔ اس دور میں نہ بیکریاں تھیں اور نہ سویٹس تھیں اور نہ کوئی پکوڑے سموسوں کی دکانیں تھیں، مہمان کی مہمان نوازی کیسے کرنی چاہیے، چند باتیں نوٹ کیجئے، کیونکہ آج ہمارے کلچر میں اس میں بہت ساری کمی بیشی ہیں جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات یہ کہ کسی کو بھی کھانا کھلائیں تو اللہ کی محبت میں کھلائیں. اس وجہ سے نہ کسی کی خاطر کریں کہ مہمان کیا کہیں گے، نہ رکھا تو جا کے باتیں کریں گے، یہ نہیں کہیے گا. دوسری بات یہ ہے کہ مہمان کو پوچھنا نہیں چاہیے کیا پئیں گے اور وہ جواب دے نہ دے بیٹھے رہو. کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا پئیں گے، ٹھنڈا پئیں گے کہ گرم پئیں گے، آپ کو بھی تو سمجھ ہے نا، گرمی میں آیا تو ٹھنڈا، سردی میں آیا تو گرم. اور ویسے آتے پانی ضرور پوچھنا چاہیے، گرمی ہو یا سردی ہو، بعض دفعہ انسان باہر سے آتا ہے تو اس کو پیاس لگی ہوتی ہے، دل چاہے گا تو کوئی لے لے گا، نہیں لے گا تو واپس کر دے گا. یہ معیوب بات ہے مہمان کے لیے کہ اس سے پوچھنا. بعض دفعہ رسمن، بعض دفعہ مروتاً انسان پیچھے کہہ دیتا ہے کہ نہیں کرنا، بعد میں مشکل لگتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اگلی چیز کہے کہ جو چیز آسانی سے مہیا ہو وہ رکھ دینی چاہیے گھر میں، جو کچھ ہو رکھ دیں. بعض دفعہ ہمارے یہاں ایک عجیب خرابی کیا ہو گئی کہ مہمان آیا، اس کو دیکھ کے ایک دم رنگ اڑتا ہے، پھر اس کو بٹھا کے غائب، آدھے گھنٹے بعد آئیں گے ساتھ ایک ٹرالی سجی ہوئی اور ساتھ اس پہ پکوڑے سموسے، تو کیا وہ کھانے آئے تھے؟ ہو سکتا ہے اگلا کوئی بڑی اہم بات کرنے آیا ہو، نہیں نہیں میں بھی آتی ہوں، پھر اب اگلا نہ آپ کو کچن میں آ کے تنگ کر سکتا ہے نہ کچھ ہے. تو یہ رسمی تکلف ہے، گھر میں ہے تو رکھ دیں، پہلے سے بتایا ہوا تھا، پتہ تھا کچھ ہے تو رکھ دیں. لیکن اس سوچ میں مہمان کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے کہ اب ہم آپ کے لیے ارینج کر رہے ہیں. بعض لوگ پھر ساتھ ساتھ کہتے ہی رہتے ہیں، صبح سے لگی ہوئی ہوں، تھک گئی ہوں، ساتھ دعوت پہ بلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں، صبح سے بہت تھک گئی ہوں، تو مہمان شرمندہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مہمان نوازی کرنی چاہیے. پھر اگلی بات یہ کہ دسترخوان کھلا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ گن گن کے آپ بسکٹ رکھیں، تین لوگ ہیں تو چار بسکٹ رکھ دیں، یہ معیوب بات ہے. اللہ کے نبی کی اس پہ بہت باتیں، اور اس پہ ہمارا ایک پورا سیشن بھی ہے مہمان نوازی کے آداب، اگر آپ سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں. پھر اسی طرح دیکھیے کہ مہمان کے سامنے بس رکھ نہیں دینا چاہیے، کہنا بھی چاہیے. پھر اس کے بعد ظاہری تکلف نہیں کرنا چاہیے، ضرورت سے زیادہ چیزیں نہیں جمع کرنی چاہیے کہ جس سے روب پڑے. بس اب ہوتا کہ لوگ بھی پھر جا کے دیکھتے کیا بھیج رکھا تھا، کہتے وہ بسکٹ رکھ دیے تھے، وہ فلاں بیکری کی چیزیں تھیں. یہ بھی ایک مسئلے ہو گئے نا ہمارے یہاں، دیکھیے لمبے ٹیبل لگتے ہیں، اخلاص نہیں ہوتا. ایسا نہ کریں، جو ہے رکھ دیں، نہیں ہے جو حیثیت ہے، گھر میں اچھی چیزیں تو مہمان کے لیے رکھ دیں، یہ نہیں کہ وہ چھپا دیں، بیٹا چھپا دو مہمان آ گئے بعد میں کھولیں گے. بعض دفعہ بچے بہت کنجوس ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے اللہ کے حکم سے آج کوئی برگر یا پیزا ہی منگایا ہو، اوپر سے مہمان آ کے کہتے ہیں اس کو چھپا دو، ان کے جانے کے بعد کھائیں گے، اور وہ خوشبو چھپتی کوئی بھی نہیں، مہمان کو پتہ لگ جاتا ہے نا. اور بچے بھی آ کے کان میں تھوڑی تھوڑی دیر پوچھ رہے ہوتے ہیں امی ہم پیزا کب کھائیں گے، ایسا ہوتا ہے نا. تو یہ معیوب باتیں ہیں، دل کھول کے کھلائیں. آپ دیکھیے کہ یہ اتنی بڑی نیکی ہوتی ہے کہ آپ دوسرے کو کھلائیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود بخود آپ کا پیٹ بھی اسی سے بھر دے گا. پھر اسی طرح دیکھیے کہ مرد خود بھی خاطر کر سکتا ہے، بیگم کو مجبور نہیں کر سکتا کہ بیگم آپ لائیں. ابھی دیکھیں گے بیگم گھر میں تھی لیکن حضرت ابراہیم خود جا رہے ہیں. ہمارے یہاں بعض وقت مردوں کا اس طرح کے کام کرنا، اس کو معیوب سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ درست بات نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ اچھی شان ہے، کھلانا چاہیے، تنگ دلی کے ساتھ اور تنگ نظری کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی سے ایک دفعہ ایک صحابیہ نے پوچھا کہ ہم کبھی کہیں جاتے ہیں ہمیں بھوک لگی ہوتی ہے، لیکن ہم تکلفن کوئی کہہ دیتے ہیں نہیں بھوک نہیں ہے، تو کیا یہ بھی جھوٹ ہے؟ تو آپ نے کہا کہ بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو، یعنی یہ جھوٹ ہے، لگی ہے بھوک تو کہہ دیں لگی ہے. اگر آپ پہلے رستے میں پلان بنا رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں کیا رکھے گا آگے کوئی، اور جب وہ لے آئیں تو کہتے ہیں کیا ضرورت تھی، کوئی اچھا ہو تو اٹھا کے لے جائے، کہتا ہے ٹھیک ہے ضرورت نہیں جی تو میں لے جاتا ہوں. تو یہ جھوٹی موٹی باتیں کر کے لوگوں کو خوش نہیں کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان نوازی کی، اور مہمان جب آ گئے اور کھانا نہیں کھا رہے تو پریشان ہو گئے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چیزیں صرف رکھنے کی نہیں ہوتی، کھانے کی بھی ہوں گی. بہرحال اب آگے کیا ہوا، اگلا حصہ تھوڑا سا پلٹتا ہے. آیت 71، وامرأته قائمة فضحكت، اور آپ کی بیوی کہیں قریب کھڑی تھی تو وہ ہنس پڑی. یہ کون تھی؟ حضرت سارہ تھی، پردے کے پیچھے کھڑی تھی، اور اکثر عورتیں پردے کے پیچھے چھپ کے دیکھی رہی ہوتی ہیں کہ میاں کے کون سے دوست آئے ہیں، اندر کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیا لین دین ہو رہا ہے. ہنسی نکل گئی، باتیں سن رہی تھی. کس بات پہ ہنسی ہوں گی؟ شاید اس بات پہ کہ فرشتوں کے کھانا نہ کھانے پہ شوہر خوف زدہ ہے، یا ہو سکتا ہے وہ بشرا پہ، خوشخبری پہ تھی کہ بچے کی خوشخبری کیسے مل گئی. تو ہوا کیا، فبشرناہ بإسحاق، تو ہم نے اسے بشارت دی اسحاق کی. ومن ورائے اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی، یعنی بیٹے کی بھی، اس کے بعد پوتے کی. اب آپ نوٹ کیجئے گا، فبشر نہ ہا، اگر عربی میں دیکھیں تو ہا مؤنث ہے، یعنی صرف بی بی سارہ کو خوشخبری ملی ہے. یہ نہیں کہا فبشر نہ ہما، کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا پہلے بیٹا تھا حضرت اسماعیل، لیکن بی بی سارہ کا بچہ نہیں تھا پہلے سے. 100 سال کے ایک 80 سال کی ہیں، اور کھڑی تھی، اور وہاں ان کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس سے وہ بہت ہی حیران ہوئی. یہاں سے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ دیا ہے. حضرت ابراہیم کون تھے؟ اللہ کے دین کے لیے گھر سے بے گھر ہوئے، اس طرح سے ہجرتیں کرتے کرتے اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہوئے دکھتے ہیں. اللہ کا پیغام دینے میں پہلے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، اور بالآخر شادی کی، اس میں بھی بچہ نہیں ہے. پھر ہوتے ہوئے بڑھاپے میں اولاد ملی، اجنبی ملک میں ہے، کوئی طاقت نہیں، لیکن اللہ ان کو ان کے اچھے عمل کا بدلہ کیا دیتا ہے کہ بھانج بیوی کے پیٹ سے بڑھاپے میں اسحاق کی خبر دے دی. پھر اس کے بعد نہ صرف اسحاق بلکہ یعقوب پوتے کی، اور ان کی نسل چلتی ہوئی دکھی. یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ کے توکل پہ بندہ کوئی کام شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح سے وہ چیزیں بھی دیتا ہے جو عام حالات میں نہیں ہوتا. آج کے دور کے ڈاکٹر ہوتے تو کہتے نہیں، یہ بچہ نہیں ہو سکتا، اس کی عمر مینوپاز سے بہت اوپر چلی گئی ہے، ایوارڈ کروا دو. نہیں، اللہ انیوژل لوگوں کے ساتھ انیوژل باتیں کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں چونکہ دوسروں سے مختلف تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھی وہی بات کی جو کہ دوسروں کے ساتھ نہیں کی جاتی. بہرحال بیٹے کی خوشخبری مل گئی، یہ سب کچھ ہوا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اب یہاں سے اٹھ کے ان کو جانا تھا حضرت لوط کے پاس، جو ان کے بھانجے بھی تھے. تو وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کے اس نبی کو اس کی قوم کی تباہی کی بات دینی تھی. تو یہ بیچ میں، جس کو آپ کہنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تو چل ہی جانا تھا کہ حضرت لوط کی قوم پہ عذاب آ رہا ہے، تو اس دکھ کو بجھانے کے لیے، کم ہونے کے لیے ان کے اپنے گھر میں بچے کی خوشخبریاں دی جا رہی ہیں کہ بچہ پیدا ہوگا. اور یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ ایک ہی وقت میں فرشتے خوشی اور غم کی خبریں ساتھ لے کر آئے ہیں. جس گھر میں خوشی ہو وہ اتنا نہ خوش ہو جائیں، کوئی بڑی بات نہیں کہ اسی موقع پہ کوئی غم بھی آ جائے. اور اسی طرح جہاں غم ہو وہاں فرشتے خوشخبریوں کی بات بھی لا سکتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری ملی، بیوی کا ذرا رد عمل دیکھیے اور ابراہیم کا کیا تھا، اس کو دیکھتے ہیں بعد میں. آیت 72، قالت یا ویلتا، وہ عورت کہنے لگی، ہائے میری شامت، الیدو، کیا میں جنوں گی؟ اب یہ دیکھیے آ کیا ہے، سوال، کوشچن. الیدو، یولیدو، ولدا، ہم نام پڑھتے ہیں، میں جنوں گی، یعنی یہ ان کا ایک ریفلیکس ایکشن تھا، رسپانس تھا. وانا عجوزن، اور میں بڑھیا ہوں. عجوز کا لفظ ہے عجزا سے، عاجز ہونے والی بڑھیا، یعنی ایک عورت جو پہلے بھی بچہ نہیں اس سے پیدا ہو سکا اور اب تو وہ بوڑھی بھی ہو رہی ہے. ایسی عورت جو خود بھی بوڑھی، بحاظ بالی شیخا، اور میرا یہ شوہر بوڑھا ہے، انحاظ الشعین عجیب، اور یہ تو بڑی عجیب بات ہے. یہ تھا ایک عورت کا فوری ریئیکشن. جب انسان کو ایسی خبر سنتا ہے کہ جو حقیقت میں انسان کے لیے بہت ہی خوشی کی ہوتی ہے نا، تو اس کے اوپر پریشان ہو جاتا ہے. مردوں کو بھی ایسی باتوں پہ حیرت ہوتی ہے، لیکن عورتیں جذباتی بہت ہوتی ہیں، آگے تک سوچ لیتی ہیں. بعض جواب دیکھیے کہ مرد کول کام رہتے ہیں، لیکن عورتیں بہت زیادہ سوچتی ہیں. تو یہاں ان کا یہ عمل دیکھیے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہائے میرے گھر کیسے بچہ ہوگا. قالوا اتعجبین من امر اللہ، آیت 73، فرشتوں نے کہا کیا آپ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ تعجب کرتی ہیں؟ یعنی اللہ کا فیصلہ ہے، وہ آپ کو خوشخبریاں دلوا رہا ہے. رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اے نبی کے گھر والو. فرشتے تسلیاں دے رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت پہ تم کیوں حیرت کرتی ہو. تعجبین فعل مضارع صیغہ واحد مؤنث ہے. اگر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے بیوی کو اہل بیت میں یہاں رکھا، یہ بڑا اہم نقطہ ہے قرآن کا، کہ ایک بہت بڑی بحث ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت میں سے تھیں کہ نہیں، تو یہ اس کی دلیل ہے. یہاں صرف حضرت ابراہیم ہیں اور ان کی بیوی ہیں، دیٹس اٹ. لیکن یہاں اہل بیت کہہ کر ان کی بیوی بیوی سارا کو مخاطب کیا جا رہا ہے، تو بیوی بھی جو ہوتی ہے وہ اہل بیت میں سے ہوتی ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو فاطمہ، علی اور حسن اور حسین کے بارے میں کہ اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں. تو بہرحال یہاں سے بیوی کی اہمیت بھی سمجھ آتی ہے. انہ حمید مجید، یقیناً اللہ تعالیٰ حمد کے لائق بھی اور بزرگی والا بھی ہے. اب یہ ساری باتوں کو دیکھیں تو اس میں چند باتیں ہمارے لیے غور و فکر کے متعلق ہے، اور وہ کیا ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا کام کر رہے تھے. اللہ نے ابھی تک اولاد کی نعمت سے ان کو تھوڑا دور رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود اتنی بڑی خوشی کی خبر سن کر ابراہیم علیہ السلام نے دین کا کام کرنا نہیں چھوڑا، مقصد سے نہیں ہٹے. ہم عموماً ایسی خوشخبریوں پر فرائض بھی بھول جاتے ہیں. یہ تھی وہ وجہ جس کے لیے ابراہیم کو اللہ تعالیٰ بار بار حنیف کہتے ہیں، امت واحد تھے. ابراہیم علیہ السلام سے پڑھ کر غیر معمولی شخص کون ہو سکتا ہے، لیکن مہمان کی خاطر کتنے سکون سے کرتے ہوئے دکھتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ دین کا کام کرنے والوں کو ہر وقت ایمرجنسی نافذ کیے رکھنی چاہیے اپنے ارد گرد، کیونکہ ہم کام بہت کر رہے ہیں. بہت ہی نامناسب رویہ ہوتا ہے انسان کا ہر وقت ہولتے رہنا. اور آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ ساری خوشخبریاں سن لی تو ساتھ ہی ان کے ذہن میں ایک اور سوال ابھرا کہ بھئی یہ فرشتے ہمارے پاس تو آئے ہیں، کچھ اور بھی کام ہے؟ تو فرشتوں نے ان کو بتا دیا کہ ہاں بھئی، ہم تو حضرت لوط کے پاس جا رہے ہیں اور اس قوم پہ عذاب آئے گا. اس بات کو سن کر ابراہیم کا کیا رسپانس تھا، آیت 74 دیکھیں گے. فلما ذهب عن ابراہیم الرعو، اور جب چلا گیا ابراہیم کا خوف. کون سا خوف بتایا تھا؟ رعو. اسی ایک آیت میں دیکھے خوف کے کتنے لفظ ہیں، تعجب کرنا اور موہوم خطرے سے ڈرنا. اب یہاں لفظ یہی آنا چاہیے تھا نا، یعنی ابراہیم کو وہم آنے لگ گئے کیسے اس قوم پہ عذاب آئے گا، کیا حالات ہوگا. دس اینڈ دیٹ وجات ہول بشرا، اور آ گئی اس کے پاس بشارت بھی، خوشخبری بھی آ گئی. یو جا تلو نفی قوم لوط، تو ہم سے جھگڑا شروع کر دیا اس نے قوم لوط کے بارے میں. یعنی ابراہیم یہ سارے مختلف قسم کے جذبے دل میں رکھتے ہوئے ہم سے اس بارے میں بحث کرنے لگ گئے کہ قوم لوط پر عذاب کیوں آئے گا. تورات میں یہ جھگڑا بڑی تفصیل سے موجود ہے. خلاصہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ دیکھو، اگر ان بستیوں میں 50 آدمی بھی اچھے ہوئے، کیا پھر بھی ان کو ہلاک کر دیا جائے گا؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ نہیں، ان کو پھر ہلاک نہیں کیا جائے گا. حضرت ابراہیم نے کہا، اچھا اگر 40 لوگ اچھے ہوئے پھر ہلاک کرو گے؟ کہا پھر بھی نہیں. ہوتے ہوتے کہتے ہیں کہ 5 آدمیوں پہ بات آ گئی کہ اچھا اگر 5 لوگ اچھے ہوئے تو بھی عذاب ہوگا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ یہ نہ کہیں. فرشتوں نے کہا کہ آپ اس بحث کو چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کے رب کا فیصلہ ہو گیا کہ حضرت لوط پر ان کی دو بیٹیوں کے سوا کوئی ایک مرد بھی ایمان نہیں لایا. پوری بستی جو تھی وہ تباہ و برباد ہو چکی تھی. اور ابراہیم کا یہ جھگڑا کیوں تھا؟ آیت 75 ان ابراہیم الحلیم اواہ منیب، یقیناً ابراہیم بہت بھی بردبار، نرم دل اور اللہ کی جناب میں رجوع کرنے والے تھے. تین صفات اکٹھی جمع کر دی ابراہیم کی. قدر افزائی کی جا رہی ہے کہ جھگڑا کیوں کر رہے تھے، کیونکہ دوسروں سے محبت کرتے تھے، حلیم التبا تھے، دل کے نرم تھے. آخری حد تک کوشش کی لوگوں کو سمجھانے کی، نہ مانے تو پھر یہ عذاب آیا. اس کے باوجود ان کی تڑپ تھی، طلب تھی کہ قوم پہ عذاب نہ آئے. اور آپ دیکھیں تو یہی کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی، اور یہی نرمی اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق کو بھی دی تھی کہ گناہ گاروں کو مارنا نہیں، پکڑنا نہیں، بلکہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا. یہ وہ صفات ہیں جو لوگوں کے دلوں میں دین والے کی جگہ بناتی ہیں. اگر آپ کو بھی اللہ قرآن دے رہا ہے تو آپ بھی اپنے اندر دن بدن نرمی لائیں گے تو آپ زیادہ خوبصورت ہوں گے. اور اگر زبانیں بھی سخت اور کٹھور لہجے اور چہرے پہ مسکراہٹ بھی نہیں، تو یاد رکھیں گے کہ لوگ پھر ہم سے کٹنے لگیں گے، بھاگنے لگیں گے. اسی طرح رو کے جو لفظ میں ایک اور تفمانی بھی آتا ہے، وہ بھی نوٹ کر لیجئے، دل کی ایسی کیفیت جو انسان کو تعجب میں بھی ڈالے اور خوف بھی ہو. اس کو اردو میں کہتے ہیں حیرت اور خوف کی ملی جلی کیفیت. اور یہاں جھگڑے سے مراد فائٹنگ نہیں ہے، بلکہ دلائل کے ساتھ بحث کرنا ہے کہ کیوں قوم لوط پر عذاب آ رہا ہے. ابھی تو لوط وہاں موجود ہیں، اور منیب کا لفظ آیا نا نوب سے، ہر طرف سے کٹ کر ایک طرف جڑنے والا. کیا خوبیاں ابراہیم کی، کہیں حنیف ہیں تو کہیں منیب ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی اتنی تڑپ تھی قوم لوط کے لیے قبول نہیں ہوئی کیونکہ قوم مجرم تھی. پیچھے بھی تو یہی ہوا, حضرت ابن نوح کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں قبول نہیں ہوئی, اسی لیے یہاں اللہ اب ابراہیم کو خطاب کرتے ہیں 76 میں, یا ابراہیم ہو فرشتے کے ذریعے کیا ہوگا اس وقت, اے ابراہیم آردن حاضہ, چھوڑ دیجیے آپ اس معاملے کو, اگنور اٹ, ان نہ جامر و ربک, اب تو آپ کے رب کا فیصلہ آ چکا ہے, وہ ان نہ ہماتیم عذاب ان غیر مردود, ان پر وہ عذاب آ کر ہی رہے گا جسے لوٹایا نہیں جا سکے گا. یہ تھا ابراہیم کے ساتھ اللہ کا معاملہ, اتنی تڑپ ہے کہ لوگ کو بھی عذاب نہ آئے نہ آئے لیکن نہیں بچے. پیچھے ہم نے پڑھا کہ حضرت یونس کی قوم پہ عذاب آیا تو ٹل گیا, یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم تڑپ رہے ہیں کہ عذاب نہ آئے پھر بھی نہیں ٹلا, حضرت نوح چاہتے ہیں بیٹے پہ عذاب نہ آئے پھر بھی نہیں ٹلا, اس کی وجہ کچھ معلوم ہے آپ کو کیا؟ قوم یونس خود تڑپی تھی, یہاں دوسرے تڑپ رہے ہیں. یہ جملہ نوٹ کریں, دوسروں کی تڑپ مجھے فائدہ نہیں دے گی اگر میں نہیں تڑپوں گی تو, یہ وجہ ہے. تڑپ ہونی چاہیے دوسروں کے لیے, لیکن انسان دوست تو ہونا ہے لیکن انسان پرست نہیں ہونا, کہ پھر وہ غلط بھی کریں تو پھر بھی ان کا ساتھ نہ چھوڑے, کہا اس کو چھوڑ دیجئے اس معاملے کو پیچھے کر دیں. وَلَمَّا جَاتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا, آیت 77, اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس تو آپ ان کی وجہ سے بڑے غمگین ہو گئے اور آپ کا دل تنگ ہوا. کیا مہمانوں کے آنے پہ دل تنگ ہو گیا؟ نہیں, داق بہم ہے نا زیق سے تنگی ہونا, گھٹن جس کو آپ کہیں اردو میں, زر ان کہتے ہیں دل کو, دل میں تنگ ہو گئے. کس بات سے پریشان ہو گئے تھے؟ کیونکہ فرشتے خوبصورت لڑکوں کے روپ میں آئے تھے اور حضرت لوط کو اپنی قوم کی حالت پتہ تھی کہ وہ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں, تو ان کو ڈر کیا تھا کہ کہیں میرے مہمان ان لوگوں کے لیے فتنہ نہ بن جائیں, اسی لیے دل میں گھبرائے. وقال ھذا یوم نصیب, اور کہنے لگے آج کا دن تو بڑی سختی کا دن ہے. اسیب کا لفظ جو نا عین سواد با سے اسبن, سختی کو کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری سے باندھنا, اس سے ملتا وہ کوئی لفظ کبھی ہم نے اردو میں بولا, اعصاب, میرے تو اعصاب کھچ گئے, پٹھے مسلس کہتے ہیں انگلش میں, وہ بھی لفظ اسی سے. اعصاب کیا ہوتے ہیں؟ ہڈیوں کو جسم کے ساتھ باندھے ہوتے ہیں, جو مسلس ہیں نا یہ ہمارے جسم کے گوشت اور ہڈیوں کو یوں باندھے ہوتے ہیں, جو ہم کہتے ہیں میرا مسل پول ہو گیا, مسل کھچ گیا, گردن کا مسل, یہ اصل میں رسی کی طرح کی ایک چیز ہوتی ہے. اسی لفظ سے پھر لفظ تعصب بھی ہے, وہ بھی پرجرس ہوتے ہیں. عصبہ لفظ بھی اسی سے ہی ہے, دھتیالی رشتہ داروں کو کہتے ہیں. تعصب کیا ہوتا ہے؟ اپنے نظریے اور عقیدے پر اتنی سختی کرنا کہ دوسرے کو ٹھیک جان کر بھی اس کو نہ ماننا, یہی ہے نا آج مسلمانوں کا مسئلہ, چونکہ میرے گروہ سے نہیں میری جماعت سے نہیں ہے. تو وہی چیز ادھر اللہ نے رکھ دی کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اس دن کے بارے میں کہا یہ بڑا سخت دن ہے, بہت مشکل ہوگی, یہ تو بہت تکلیف ہو جائے گی. خیر حضرت لوط نے ان کو ایک آلٹرنیٹ دینا چاہا, کب؟ آیت 78, وَجَاهُ قَوْمُهُ يُحْرَعُونَ إِلَيْهِ, اور آئے آپ کی قوم کے لوگ دیوانہ وار دوڑتے ہوئے آپ کی طرف. یہ جو لفظ ہے نا یحرعون, ہارا عین سے, تیزی سے دوڑنا, اور یہ مجہول ہے پیسیو وائز, یہ بڑی ایک ان کی کیفیت ہے, خود نہیں دوڑ رہے تھے کوئی اور ان کو دوڑا رہا تھا, اصل میں ان کے یہ جذباتی ہونے کی کیفیت کو پیش کیا جا رہا ہے. خوبصورت لڑکوں کی آمد کی خبر سن کے نفس کے ہاتھوں بے قابو ہو گئے, آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے, یہ مطلب ہے. وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, اور پہلے سے وہ برے کاموں میں ملوث تو تھے ہی. قال یا قومی, لوط نے کہا ہے میری قوم, ہاؤلائی بناتی, یہ ہے میری بیٹیاں, یعنی عورتیں مراد ہیں, ہن اطہر لکم, یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں, یعنی تم مردوں کے پاس کیوں جاتے ہو شہوت سے, عورتوں کے ساتھ نکاح کرو, اور اگر بیٹیوں کو اصلی بیٹیوں کے معنوں میں بھی لیا جائے تو مطلب کیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ نکاح کرو اور فطرت کے راستے سے اپنی خواہش کو پورا کرو. فتق اللہ، بس اللہ سے ڈر جاؤ، ولا تخزونی فی ضیفی، اور مجھے میرے مہمانوں کے معاملے میں رسوا نہ کرو. کوئی نہیں سنتا. تو کہا لیس منکم رجل الرشید، تو کیا تم میں کوئی ایک بھی نیک چلن آدمی نہیں ہے؟ کسی کو اللہ کا خوف نہیں ہے. یہاں سے آپ دیکھیے کہ حضرت لوط کی بے بسی دکھتی ہے. ایک قوم کا سربراہ ہے، نبی ہے، اور وہ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہے، لیکن لوگ سمجھ کے نہیں آتے. یہاں سے آپ دیکھیے کہ جو گناہ کا نشہ ہوتا ہے، خاص طور پہ یہ گناہ ہوموسیکشوالٹی، ماں بہن بھائی بیٹے سب کی فرق مٹ جاتی ہے. تعظیم، جس کو کہنا چاہیے کہ رشتوں کی تمیز ختم ہوتی ہے. تو حضرت لوط کو یہ غم تھا کہ میرے مہمانوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہوگا. قوم کی ڈٹائی دیکھیے، اور یاد رکھیے غلط کام کرنے والوں کی زبان ایسے ہی کھلتی ہے. آج 79، قالو، وہ بولے، کون؟ قوم کے سر بھرے ہوئے لوگ. لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، انہوں نے کہا تمہیں یہ تو پتہ ہی ہے کہ تمہاری ان بیٹیوں میں تو ہمیں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، ان پر تو ہمارا کوئی حق ہی نہیں ہے. وی آر ناٹ انٹرسٹیڈ ان دیم، یعنی ہمیں ان عورتوں میں کوئی کشش نہیں. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تم خوب جانتے ہم کیا چاہتے ہیں. اس سے بھی زیادہ کوئی ڈٹائی کی بات ہو سکتی ہے کیا؟ آپ ادھر ادھر کی باتیں نہ کیجیے، آپ کو صاف پتہ ہے ہمیں کیا چاہیے. یہ گناہ کا نشہ بول رہا ہے. اب حضرت لوط کی بے بسی، آیت 80، قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً، لوط نے کہا کاش میرے پاس تمہارے مقابلے میں کوئی طاقت ہوتی. او آویلا رکن شدید، یا کوئی مضبوط سہارا ہوتا جس کی پناہ میں لے آتا. کیا آج میری تم پر بس نہیں؟ کوئی غیرت مند نہیں تم میں، کسی کو ہوش نہیں، کسی میں انسانیت نہیں. کیا ہو گیا تمہیں؟ اتنے سخت ہو. کوئی میرا سہارا ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پہ فرمایا کہ یرحم اللہ لوطن، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے لوط پر. لقد کان یاوی لا رکن شدید، وہ ایک مضبوط قلعے میں ہی تو تھے. مراد ہے اللہ کی پناہ، اللہ کی حفاظت تو تھی ان کو، لیکن اس وقت جو ان کی حالت ہو گئی تھی تو یہ بھول گئے کہ اللہ کی پناہ میں تو میں آ سکتا ہوں. یعنی اس وقت ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں تم سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہ وقتی طور پہ ان کے منہ سے بات نکلی تھی جس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تھا. لیکن مفہوم ان کا یہی تھا کہ آج میرا زور نہیں تم پر چل رہا، کوئی بھی نہیں ہے جس کا میں سہارا لوں. حالانکہ اللہ کا سہارا وہ لے سکتے تھے، لیکن بعض دفعہ تکلیف اور غم میں انسان کے ساتھ ایسی حالت ہوتی ہے. آیت 81، قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک، فرشتوں نے کہا لوط ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے. یعنی فرشتوں نے پھر تسلی دی کہ آپ کی فکر کرتے ہیں کہ یہ ہمیں تکلیف دیں گے، یہ نہیں دے سکتے، ہم ان کے ہاتھ لگیں گے ہی نہیں. فسری بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، بس اب رات کے اس بکیا حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور کوئی بھی آپ میں سے پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. کیوں؟ پتھر کا بن جائے گا. ہماری کہانیوں میں تو یہی ہوتا تھا بچپن میں، مراد یہ کہ پیچھے مڑ کر دیکھے گا تو ان پہ رحم آنے لگے گا. جب قوم پہ ہلاکت ہوگی، عذاب ہوگا، تو ان سے ہمدردیاں بھی ختم. بڑا سخت امتحان ہے کہ نہ صرف یہ کہ قوم نے تباہ ہونا ہے، بلکہ یہ بتا دوں کہ ان کی تباہی کو دیکھ کر پیچھے بھی نہیں مڑ کے دیکھنا. یہ ہے اللہ کا فیصلہ. غلط کام کرنے والوں پہ جب اللہ کی پکڑ آئے تو اس پہ تم ترس بھی نہ کھاؤ. اِلَّمْ رَتَقَ، ہاں مگر تیری بیوی. اِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، اس پر بھی وہی مصیبت آئے گی جو ان سب پر آنے والی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کی بیوی کا قصور کیا تھا. سورۃ تحریم میں بھی ہم پڑھیں گے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امراۃ نوح وامراۃ لوط، آیت 10 میں آتا ہے کہ اللہ کافروں کے لیے مثال بیان کرتا ہے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی. یہ دونوں ہمارے چنے ہوئے بندوں کے تحت تھیں، لیکن انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی. کیا خیانت تھی؟ کہتے ہیں کہ ان کی بیویاں، خاص طور پہ اب ان کی جس بیوی کا ذکر ہے، اپنے شوہر کے مشن میں شریک نہیں تھیں. حضرت لوط کی بیوی اپنے گھر کے اوپر کچھ جھنڈیاں لگا دیتی تھی، جیسے ان لڑکوں کی آمد کی خبر بیوی نے دی تھی خاندان کو، حضرت لوط کے خاندان سے نہیں تھی، کیونکہ یہ تو ابراہیم کی نسل سے تھے، یہ ادھر سے آئے تھے، گویا کہ کہلے غیر خاندان کی تھی. اور اپنے خاندان کی محبت اور برادری کی چیز اس سے دل سے نہ نکلی، تو اس نے دوسروں کو بلایا تھا کہ آ جاؤ ہمارے گھر میں لڑکے آئے ہوئے ہیں. یہ تھی خیانت. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پکڑ لیا، اور فرمایا کہ وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکی. اِنَّمَا وَعَدَهُمُ الصُّبْحُ، ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے. اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ یعنی فرشتوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں ہماری، آپ یہاں سے نکل جائیں. یہ آخری حکم ہوتا ہے ہجرت کا، جب نبی کو آتا ہے تو اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر وہ چلے جائیں گے اور پیچھے سے عذاب آئے گا، اور ساتھ ہی بتا دیا کہ آپ کی بیوی پہ بھی پکڑ آ جائے گی. اور پھر وہی ہوا. فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس کے اوپر کے حصے کو نیچا کر دیا، یعنی بستیوں کو تلپٹ کر دیا. عمارتیں تباہ ہوئیں، چھتیں زمین پہ آ گئیں، دیواریں اوپر آ گئیں، سب ہل ہلا گیا. وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل مندود، اور مزید ہم نے ان پر بارش برسائی تہ بتہ کنکریوں کی. امطرنا کلس مطر سے، پتھروں کی بارش کو کہتے ہیں سٹون رین. اور سجیل جو ہے نا، یہ اصل میں فارسی لفظ ہے، سنگ اور گل. عربی میں سنگ سج سنج میں بدل گیا. سنگ کہتے ہیں پتھر کو، سنگ مرمر کہتے ہیں نا، وہی لفظ ہے. اور گل کہتے ہیں مٹی کو. تو مٹی کے پتھر جو گیلی مٹی کے دھوپ میں گرم ہو کر پختہ ہو جانے کے بعد بنتے ہیں، جیسے اینٹوں کو بھٹوں میں پکایا جاتا ہے نا، وہی صورت ہے. تو ان بستیوں پر عذاب دو صورتوں میں آیا تھا. زمین کے اندر ایک زور کا دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں زلزلہ آیا، یہ بستیاں الٹی پلٹی گئیں اور اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی، اور انہی پتھروں کے اندر ان کو دفن کیا گیا. اور پتھر بھی کیسے تھے؟ آیت 83، مصو و متن عند ربک، وہ نشان زدہ تھے تمہارے رب کی طرف سے. یعنی ہر آدمی کا نام اس پتھر پہ لکھا ہوا تھا جس پہ جو پتھر ڈلنا تھا پڑا. اور کہتے ہیں سر کے راستے سے گیا جسم میں، اور پرائیویٹ پارٹ کے راستے سے وہ پتھر باہر آیا. کیونکہ یہ گندا فعل سوچ سے شروع ہوتا ہے دماغ کی، اور شرمگاہ پہ رکتا ہے. جیسا فعل ویسی سزا. وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ ان ظالموں سے کوئی زیادہ دور نہیں. کون؟ مشرکین مکہ. قوم لوط کی بستیاں ان سے زیادہ دور نہیں تھیں. قریش کے قافلے جب فلسطین کی طرف جاتے تھے تو پہلے قوم سمود اور قوم مدین کے علاقے سے گزرتے تھے، پھر قوم لوط کی بستیوں کے آثار بھی ان کے راستے میں آتے تھے. تبوک کے سفر میں بھی راستے میں کچھ بستیوں سے گزر بسر ہوئی. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو پکڑا، ان کے کام کیسے تھے، اللہ نے ان سے وہی معاملہ کیا. آج بھی یہی گناہ ہے، پکڑ کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ آج ڈھیل ہے. اس دور میں ایک جرم پر قوموں کو پکڑ لیا جاتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے تھے کہ جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کی پکڑ اس پہ لازمی ہے. تو ہم سب کے لیے اس میں یہی بات ہے جو آج شروع میں بھی ہم نے بات کی تھی، کہ آج کے دور کے بہت سارے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہوموسیکشولیٹی کا. جس حد تک اپنے گھروں کا ماحول پاک صاف رکھ سکے رکھیں. بیٹے تو بیٹے، بیٹی بیٹا، یا بیٹی بیٹا بیٹی، کسی کو ساتھ نہ سونے دیں. کمرے میں ایک میں ساتھ نہ رہنے دیں. راتوں کو اٹھ کے چکر لگائیں. بستر الگ رکھیں. مجبوری اگر گھر میں بستر یعنی ڈبل بیڈ ہے تو بستر کی چادریں الگ رکھیں. سونے کے اوپر کوئلٹ الگ رکھیں. دو بہنوں کو بھی ساتھ نہ سونے دیں. دو بھائیوں کو بھی نہ سونے دیں. اللہ کے نبی کی صاف حدیث ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہونے پر جب وہ نماز نہ پڑھے تو سختی کرو اور ان کے بستر الگ کر دو. نفس کے جذبے کے یہ دن ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جب باہر اتنا گند ہو. کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بچی کی بات سن کے میں حیران رہ گئی کہ 9 سال کی بچی اور اس کی 5 سال کی بہن کی باتیں نوٹ کر کے بتا رہی ہے بیبی سٹر کو کہ یہ میری بہن اس طرح کی باتیں سوچتی ہے. Can you believe? کیونکہ سارا جوش ہی تو آج یہی ہے نا، انہی چیزوں کو پرموٹ کرنے پہ. تو یاد رکھیں، یہ پتھر کے بچے نہیں ہیں، انسانوں کے بچے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری نسلوں کو ان تمام فتنوں سے بچا لے، اور ہم سب کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دین کے علم کو عام کرنے والا بنا دے، کہ جس کے بعد لوگ اسلام کی اس چھت کے نیچے آ سکے. یہاں پہ آج کا سبق پورا ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. امين. جزاك الله خير.